السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 242 پہ تو تیسرا زمانہ جو ہے یا تیسرا مرحلہ حدیث کی کمپائلیشن کا آج اس کو دیکھتے ہیں ہم. یہ جو وقت ہے یہ عروج کا زمانہ ہے حدیث کے. یہ تیسری اور چوتھی صدی کا عرصہ ہے. دونوں صدیاں علم حدیث کے عروج کی ہیں. ہزاروں طلبہ اپنے معاصر یعنی ہم اثر کبار مشائخ یعنی بڑے بڑے جو مشائخ تھے ان کے ارد گرد بیٹھے علم حدیث اور سنت حاصل کرتے ہیں. مختلف ریاستیں تھیں, ان کے اندر مراکز تھے, سینٹر بنے ہوئے تھے. ان میں طالبان حدیث کا اجتہام ہے, بہت بھیڑ ہے. مسجد ہو, منزل ہو, گھر اور کھلے میدان, جہاں کہیں شیخ کا بسیرا ہے طلبہ کی وہاں آمد و رفت ہے. ان کے پاس قلم, دوات اور کاغذ ہیں. صحرا, سڑکیں اور سرائیں سبھی زمانہ میں ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہیں کہ طلبہ سے لدی سواریاں جوک در جوک روانہ ہو رہی ہیں, قافلے در قافلے بخارا سے قرطبہ اور اشبیلیہ کی طرف اور قوقاز سے صنعاء و ادن کی طرف متحرک ہیں. یعنی سینٹرل ایشیا جو اس وقت روس ہے اس کے دور دراز جو برفانی علاقے ہیں وہاں سے بھی اسٹوڈنٹ آتے تھے. اور صنعاء یہ آج یمن کا کیپیٹل ہے. اور ایک سفر کے بعد دوسرے سفر کا تسلسل ہے. یعنی ایک شیخ کے پاس گئے, وہاں سے سیکھا, پھر آگے چل پڑے کسی اور کے پاس. یہ سب رحلہ فی الحدیث کے مناظر ہیں جو شاید ان دو صدیوں کے بعد آسمان نے نہیں دیکھے. یعنی لوگوں کے اندر یہ جوش اور خروش بعد میں نظر نہیں آیا. اس دور میں بے شمار علوم نے انگڑائی لی اور ان علماء کے ذریعے لی جو اس وقت حیات تھے اور علم و دین کے پیکر اور آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل تھے, قدوہ تھے. تیسری صدی علم حدیث کی صدی قرار پائی. یہ صدی مسند احمد کے علاوہ یعنی اسی صدی میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد لکھی. پھر اس کے علاوہ امام بخاری اور مسلم کی صحیح ہیں ان کی بھی صدی ہے, اور کتب سنن کی بھی, جتنی بھی سنن کی کتابیں ہیں وہ اسی صدی میں لکھی گئیں, تیسری صدی میں. چنانچہ حدیث کو زیادہ مربوط صورت میں پیش کرنے کا خیال محدثین کے ذہن میں یوں سمایا کہ اس صدی میں فقہا محدثین میں یہ شعور بیدار ہوا کہ علوم اسلامیہ کی مختلف انواع یعنی مختلف جو سائنسز ہیں ان میں انفرادی کتب تو ضرور موجود ہیں, یعنی ہر سائنس پہ الگ الگ کتاب موجود ہے, جن میں عقیدہ, فقہ, تفسیر, مغازی, سیر, سیر سیرت کی جمع ہے, اور سیرت کہتے ہیں یہ جو سیرت نبی ہم پڑھتے ہیں یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یعنی جنگ ہوتی ہے نا تو اس کے دوران اور اس کے بعد کہ جو بھی حالات ہیں اس کے فقہی مسائل جو بیان کیے جائیں. کہ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹروپ بھیجا, ایک امیر مقرر کیا, وہ گئے, انہوں نے جا کے پہلے دین کی دعوت دی, انہوں نے اگر اسلام قبول نہ کیا تو پھر لڑائی شروع کر دی, لڑائی ہوئی, اس میں شہادتیں ہوئیں, اس میں مسلمان جیت بھی گئے, مال غنیمت ملا, کچھ زخمی ہوئے, کچھ گھوڑ سوار تھے, کچھ پیدل تھے, تو ان سارے مجاہدین میں یہ مال غنیمت کیسے تقسیم کرنا ہے, یہ سارے جو فقہی مسائل ہیں ان تمام کو اسیر کہتے ہیں. پھر زہد, زہد ہم سب جانتے ہیں, رقاق, رقیق سے ہے, یعنی ایسی باتیں جو دلوں کو نرم کر دیں, رقت طاری ہو جائے بندے پر, ٹھیک ہے. فضائل اور آداب جیسے موضوعات میں بے شمار احادیث و آثار جمع کر دیے گئے ہیں. نیز سنن کی کتابیں, جوامع, الجامع جس کو کہتے ہیں, اور موطاعات, ان میں بھی محض فقہی احکام کی احادیث و آثار کو اپنے پہلو میں یہ سب لیے ہوئے ہیں. کتب السیر اور المغازی بھی مخصوص موضوع پر روشنی ڈال رہی ہیں. یہی حال کتب تفسیر کا ہے کہ وہ فقہ و مغازی کی احادیث و آثار کا ذکر ہی نہیں کرتی, صرف اس میں تفسیر ہی ہے بس. رہے اجزائے حدیثی یعنی حدیث کا کوئی جز, کوئی فقہی مسئلہ, اس پر جتنی احادیث ہیں وہ اکٹھی کر لی اور ایک جز لکھ لیا, ایک پارٹ لکھ لیا, جیسے امام بخاری کتاب ہے نا جز و رفع الیدین, کہ رفع الیدین کے بارے میں یہ چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو میں نے جمع کیا ہے ایک کتابچہ تو بک لیٹ انہوں نے جو شائع کیا اس کا نام یہ رکھا جزء رفع الیدین، یعنی اس میں صرف رفع الیدین کی احادیث ہیں اور مسائل ہیں. تو ان کا ہر جز خاص موضوع اور خاص باب کی احادیث و آثار کو بیان کرتا ہے. تو جب علماء نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا تو کیوں نہ کچھ کتب ایسی لکھی جائیں جن میں ان تمام مضامین پر سیر حاصل مواد ہو اور جامع قسم کی ہوں. الگ الگ تو کتابیں ملتی ہیں مگر ان سب کو اکٹھا کیوں نہ کر لیا جائے. تو جو کتب موجود تھیں ان میں احادیث و آثار نیز فتاوی وغیرہ سبھی موجود تھے. یعنی جب یہ سوچ آئی تو انہوں نے کتابوں کو دیکھا تو اس میں حدیث بھی ہے، صحابہ کرام کے فتوے بھی ہیں، ان کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے فتوے بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، اور پھر صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں. مگر ان کے اندر آئی ہوئی کمزوریوں کے بارے میں ماہرین حدیث کے علاوہ کوئی بھی آگاہ نہیں تھا کہ جو یہ بتاتا کہ یہ کمزور حدیث ہے، یہ ویک ہے، یہ صحیح ہے. جبکہ دیگر ماہرین ان سے مستفید ہو کر، یعنی جو دوسرے ماہرین تھے محدثین کے علاوہ، وہ ان کتابوں سے مستفید ہو کر فقہ، استنباط اور استدلال کو بھی اپنا رہے تھے. یعنی وہ ان احادیث سے، ان اقوال سے فقہی مسائل بھی لے رہے تھے اور استنباط بھی کر رہے تھے. ایسی صورت میں یہ خیال فقہاء محدثین کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایک کوشش ایسی بھی کی جائے جو ان کتابوں میں صحیح، حسن، ضعیف اور مرسل اور منقطع کو نکھار دے، تاکہ علماء و فقہاء بعد کے وہ صحیح استنباط اور استدلال پر مبنی فقہی مسائل طلبہ اور عوام کو دے سکے. تو ایک سوچ آئی. تو سابق مصنفین، یعنی پہلے جو مصنفین تھے، حدیث کے ساتھ فقہی مسائل بھی درج کر دیا کرتے تھے. جیسے موطا امام مالک اور مصنف عبد الرزاق میں یہ امتزاج ملتا ہے. امتزاج کا مطلب یعنی دونوں چیزیں کمبینیشن ملتا ہے. ان میں علماء امصار، امصار مصر کی جمع ہے، یعنی مختلف علاقوں کے جو علماء تھے، اور فقہاء تابعین کی آراء اور مسائل کو بھی مختصراً بیان کیا، یعنی موطا امام مالک اور مصنف عبد الرزاق میں. چنانچہ صحیح احادیث پر مشتمل مجموعے لکھنے، صحیح وغیر صحیح احادیث کو چھانٹنے، صرف صحیح حدیث پر عمل کرنے اور علل حدیث کو واضح کرنے، حدیث کے اندر جو علت ہوتی ہے، روایت حدیث کی تاریخ لکھنے، اور موجودہ و سابقہ فقہی اور استنباطی کاوشوں کا درست میزان قائم کرنے کے لیے علماء حدیث نے پھر آگے کی یہ کوششیں کی ہیں. کیونکہ یہ اس وقت سب کچھ تھا، یعنی مجموعہ ملتا تھا حدیث کتابوں کا، اس میں فتاوی بھی تھے، اقوال بھی تھے، احادیث بھی تھی. پھر اسی طرح یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں صحیح کیا ہے، غیر صحیح کیا ہے، اس کو بھی چھانٹنا تھا. پھر صحیح حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دینا تھی. یہ ایک نقطہ نظر تھا کہ ہم یہ ساری کوششیں جو کر رہے ہیں کیوں کریں، تاکہ لوگوں کو صحیح حدیث ملے اور صحیح حدیث پر عمل کریں اور اسی سے استنباط کریں، اسی سے فقہی مسائل بتائیں، علل حدیث کو بھی واضح کیا جائے، حدیث کے اندر جو علت ہے وہ بھی بتایا جائے، یہ بھی ایک ویکنس ہوتی ہے. پھر اسی طرح راوی حدیث ہیں ان کی ہم تاریخ لکھیں، پوری کتاب میں لکھ ڈالیں کہ یہ راوی، اس کا نام یہ ہے، کنیت یہ ہے، لقب یہ ہے، نسب یہ ہے، پھر اس کا پیدائش کا سال یہ ہے، اور اس علاقے میں پیدا ہوا، اس کی پوری زندگی پر ایک اچھی خاصی تاریخ لکھ دی جائے ہر راوی پر. اور پھر موجودہ جو سابقہ فقہی و استنباطی کاوشیں تھیں، یعنی اس دور میں جب یہ خیال آ رہا تھا تو ان کے دور میں بہت سے فقہی مسائل بھی موجود تھے، علماء نے وہ فقہی مسائل پیش کیے تھے، اور پھر استنباطات بھی کیے تھے، ڈیڈکشن بھی کی تھی، یعنی ان اقوال سے اور اسی طرح احادیث سے اور پھر اسی طرح فتاوی سے انہوں نے بہت سے استنباطی مسائل بھی پیش کیے تھے. اب ان کو درست کرنا ہے، اس کا میزان کیا ہو، ان کے پاس معیار کیا ہو، تو وہ سب سوچ کے انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ صحیح کو ضعیف سے علیحدہ کر دیں. تو اس سلسلے میں علماء نے جو کوششیں کی ان میں پہلی کوشش یہ تھی کہ کسی سے تأثر لیے بغیر، یعنی کسی کا مجھ پر اثر ہو، میرے شیخ کا، میرے بھائی کا، میرے والد کا، نہ کسی سے تأثر لیے بغیر نقد حدیث کے پیمانے مقرر کیے. انہوں نے یہ سوچا کہ حدیث کو کس طرح کریٹیسائز کرنا ہے، اس کا اصول کیا ہونا چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے. اور پھر یہ پیمانے جب مقرر کیے تو مناقشہ اور مذاکرہ کے بعد، یعنی آپس میں خوب ڈسکشن کیے، مناقشہ کا مطلب آپس میں خوب ڈسکشن کیے، تبادلہ خیال کیا ہے، ایک دوسرے کو مختلف دلائل دیے ہیں. یہ مذاکرہ تھا, سمجھایا ہے, سمجھایا ہے. اس کے بعد اصول اور قواعد کی صورت اختیار کر گئے. پھر انہوں نے اصول بھی لکھے حدیث کے اور قاعدے بھی لکھ ڈالے حدیث کے. حدیث کی مصطلحات جو بھی بنائی ان کا لغوی معنی بھی بتایا اور اصطلاحی معنی بھی بتایا. ٹھیک ہے, مثلا مرسل کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی تو آپ سب جانتے ہیں نا, چھوڑا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ, کہ بھیجا ہم نے, چھوڑا ہم نے ہواؤں کو, تو اسی سے مرسل ہے. تو مطلب کیا ہے, چھوڑا ہوا. تو اس حدیث کو مرسل کہہ دیا, یہ اس کا لغوی معنی ہے مرسل کا, چھوڑی ہوئی. اور اصطلاحی معنی یعنی محدثین نے اپنے علم حدیث کی روشنی میں جو ٹرم انٹروڈیوس کرائی تو اس کا معنی کیا بتایا, کہ وہ حدیث جس میں تابعی صحابی کا نام چھوڑ کے اللہ کے رسول کو بیان کر دے, سند میں تابعی صحابی کا نام چھوڑ دے اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے وہ حدیث بیان کرے, تو اس کو کہہ دیے یہ مرسل ہے. یعنی کیا مطلب, صحابی کا نام چھوڑا ہوا ہے. تو اس طرح لغوی معنی بھی بتائے اور اصطلاحی معنی بھی انہوں نے واضح کیے. پھر اقوال و فتاوی کو ان کتب نے بطور استشہاد اپنی کتابوں کی زینت بنایا. یعنی جن علماء نے صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان تمیز کی اور حدیثیں اکٹھی کی, انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ پچھلے علماء کے جو اقوال تھے, فتاوی تھے, ان کو بطور ایک استشہاد کے کہ یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے, اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے, تو وہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالی. مگر اصل توجہ سب محدثین کی, اصل توجہ صحیح مسند مرفوع متصل احادیث کی طرف رہی, کہ حدیث صحیح ہو اور صحیح کی شرط کیا ہے کہ وہ پوری سند رکھتی ہو, متصل ہو اور راوی سارے اتھینٹک ہوں اور اس میں کوئی بھی علت نہ ہو, کوئی شذوذ نہ ہو. تو یہ اس پر توجہ رہی ہے کہ کون سی حدیث ہے جس کے راویوں کا یہ معیار ہے اور جس کی حدیث بھی کوئی ادراج نہیں, کوئی اور علل نہیں ہے, علت نہیں ہے, تو اس پر ان کی توجہ رہی ہے. پھر ضعیف اور موضوع احادیث اور روایت پر بھی کتابیں لکھ دی گئیں. ٹھیک ہے, الگ الگ پھر کتابیں سامنے آ گئیں. نقاد علماء نے اپنی علمی, تنقیدی, اصولی اور تجزیاتی و تجرباتی آراء اتنی پختگی سے پیش کی کہ شاید ان کے بعد کوئی ایسا ہو جو حدیث کی تصحیح و تضعیف میں, اسانید اور متون کی علل میں یا جرح و تعدیل میں جدید شے لایا ہو. یعنی ان علماء نے جس طرح علمی باتیں پیش کی ہیں ان پر تنقید بھی کر ڈالی اور اصول بھی بتایا, تجزیے بھی پیش کیے, تجربے بھی اپنے تجربے کی روشنی میں سب کچھ کہا, اور اتنی زبردست وہ آراء تھیں یا باتیں تھیں, اتنی پختہ تھیں کہ ان کے بعد جتنے بھی علماء آئے ہیں وہ کوئی نئی چیز اس میں نہیں لا سکے. تو وہ کہتے ہیں یہ چیز ان سے رہ گئی ہے, یہ بھی اس میں شامل ہونی چاہیے تھی. سب نے مانا کہ واقعی ان کا تجزیہ بڑا زبردست ہے اور ان کے جو اصطلاحات ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور ان کا جو معنی ہے وہ واقعی حدیث کو اگر غور و فکر سے پڑھا جائے اور اس کو کھنگالا جائے تو سب کچھ اس میں نظر آتا ہے, کوئی نئی چیز ان کو نہیں ملی. ان نقاد علماء کے سرخیل یعنی بڑے بڑے جو علماء ہیں, ہیڈز ہیں, وہ تین شیوخ الاسلام ہیں, یعنی اس پوری تاریخ میں تیسری چوتھی صدی ہجری کے جو علماء ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابیں جمع کی ہیں اور ان میں اصطلاحات بھی لکھی ہیں, ان کے جو ہیڈز ہیں وہ تین ہیں اور سب کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے, جو بلا شرکت غیر اپنے وقت کے امام فقہ الحدیث ہیں, یعنی اپنے وقت کے امام ہیں, حدیث کے بھی ہیں اور فقہ الحدیث کے بھی ہیں, اور وہ ہیں امام احمد ابن حنبل, ان کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا, امام یحیی ابن معین, یہ بھی شیخ الاسلام ہیں, اور امام علی ابن المدینی. بس یہ تین ہیں, ان کی بات بڑی وزنی ہے اور محدثین کرام ان کی آراء کو بھی بڑا وزن دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب بہرحال باقی جو باتیں ہیں وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں ایک چھوٹی سی تاریخ ہے کہ کس طرح یہ کتابیں لکھی گئیں اور کس طرح دوسری صدی ہجری کا عرصہ گزر رہا اور پھر اس کے بعد کون کون سے علماء فقہا محدثین سامنے آئے، ان کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات بھی لکھی ہوئی ہے، پھر انہی کے شاگرد جو تھے ان کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس طرح یہ ذرا آپ پڑھ لیجئے گا. باقی انہی علماء کی جو تصانیف ہیں وہ بھی آگے ذکر ہیں مشہور تصانیف میں، یعنی آپ پڑھتی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ایک پوری تاریخ نظر آ جائے گی، اور مختلف علماء نے اپنے اپنے دور میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس کا سیکوینس جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اب آئیے 250 پیج پہ، بالکل مڈ میں. دیکھیں تیسری صدی ہجری جو تھی، ہم پڑھ رہے ہیں تیسری اور چوتھی، تو تیسری صدی ہجری میں حدیث کی مختلف علوم پر کتابیں لکھی گئیں، اور یہ مختلف علوم جو ہے نا ذرا ان کا نام پڑھ لیں آپ، وہ دیکھ لیجئے. علم الرجال، اس پر کتابیں لکھی گئیں، بہت کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں تقریباً 500,000 محدثین کرام کا نام اور تذکرہ ملتا ہے، 500,000 محدثین کا جنہوں نے روایت حدیث میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کے حالات کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے ہماری تاریخ کا جو شاید کسی قوم کے پاس ہو. پھر کتب الانساب لکھی گئیں، نسب، ہمیں نسب یاد ہے اپنا، کس کے بیٹے ہیں فلاں کے، بس اس کی بچی ہیں فلاں کی، باقی کوئی ہمیں نسب یاد ہی نہیں ہوتا، اور نئی نسلیں جو ہیں وہ تو بیچاری جانتی نہیں کہ کیا کہتے ہیں، ارائیں کس کو کہتے ہیں، راجپوت کس کو کہتے ہیں، بہت کم ہے، اب دلچسپی یہ نہیں رہی، بلکہ اس کو بڑا مایوب سمجھا جانے لگا ہے نئی نسلوں میں. تو ویسے میں بتا رہا ہوں کہ میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نا بس ٹھیک ہے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ اپنا نسب بندے کو یاد ہو، نسب یاد ہو. تو انساب پر بھی کتابیں لکھی گئیں، اسماء اور کنا پر بھی کتابیں لکھی گئیں. بندے کا نام ہوتا ہے اور ایک کنیت ہوتی ہے، کنیت کی جمع ہے کنا، لکھا ایسے جاتا ہے، اس کو کنا پڑھنا ہے. اچھا ہاں، پھر القاب، القاب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لقب جو ہے یہ بھی ایک کو پیار سے بھی نام رکھا جاتا ہے، اور انسان پسند بھی کرتا ہے کہ ہاں میرا لقب مشہور ہو، لیکن یہاں لقب کسی کو محسوس ہو کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے تو وہاں منع کیا، ولا تنابزوا بالالقاب، ٹھیک ہے. پھر مؤتلف، مختلف، مؤتلف و مختلف، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے، جو حدیث کی کتابیں جب لکھی جا رہی تھیں تو اس پہ نقطے، زبر، زیر، پیش کا رواج بہت کم تھا، تو اس میں غلطی کا امکان تھا، تو اس پر کتابیں لکھی گئیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے. اس وقت ابھی نقطوں کا، زبر زیر کا عام بندوں کو علم نہیں تھا، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ ہم نقطے لگائیں یا زبر زیر لگائیں، وہ لفظ کو لکھتے اور اس کے آگے لکھ لیتے تھے. مثلا کہیں گے کہ یہ لفظ شروع ہوتا ہے با، با سے، اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، آگے لکھیں گے کہ یہ لفظ یعنی ہا ہے، ہا، ہا محملہ لکھ دیں گے، محملہ کا مطلب بغیر نقطے والی، اور یا معجمہ ہے، ہا معجمہ ہے، ہا لکھیں گے لیکن ساتھ لکھیں گے معجمہ ہے، تو معجمہ کا مطلب یہ ہا ہے لیکن نقطے والی ہے، اور فوق، یا تحتانیہ، اوپر ہے یا نیچے ہے، اور اوپر اگر ہے تو بتا دیتے خا ہے، اور اگر نیچے ہے تو یہ جیم ہے. یعنی اس طرح وہ لکھ دیتے تھے ایک لفظ کو، اور اس لفظ کی آگے جو پہچان ہوتی تھی ایک ایک حرف کی، وہ پوری عبارت میں لکھتے تھے. تو یہ عبارتیں بھی لکھی گئیں، اور ان عبارتوں کے باوجود پھر نام کو جب پڑھا گیا تو اس میں غلطیاں بھی ہوئیں، کسی نے نون کو با بنا دیا، کسی نے تا کو یا بنا دیا، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے علم وجود میں ہے، جس کو کہتے ہیں علم المؤتلف والمختلف. امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، ابھی چھپی ہے، 5 volume میں ہے یا 4 volume میں، یہاں اندر لائبریری میں رکھی ہوگی، 4 volume میں ہے، اور وہ اسی موضوع پر ہے. پھر غریب الحدیث ہے، یہ بھی بہت بڑا علم ہے، یعنی حدیث کے ایسے لفظ جو یونیک ہوں، جو عام عرب نہیں بولتے تھے مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استعمال کرتے تھے اور ان میں بڑی گہرائی ہوتی تھی. اس پر بھی باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. غریب الحدیث امام خطابی ہیں اور ان سے پہلے بھی بڑے علماء نے لکھی ہیں اور بعد میں تو بہت سی لائن لگی ہوئی ہے. بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ. امام ابن الاثیر کی کتاب ہے یہی جس کو انہوں نے لکھا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. قرآن مجید اور حدیث دونوں کے جو مختلف یونیک سے ورڈز ہیں ان کی وضاحت کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے. پھر اس طرح جرح و تعدیل ہے، یہ بھی علم ہے. کسی راوی پر کریٹیسائز کرنا یہ جرح ہے. جیسے وکیل ایک دوسرے وکیل پر جرح کرتا ہے نا، یا جج کسی وکیل پر جرح کرتا ہے تو وہ جرح مراد ہے. یعنی سوال کیا، آپ نے جو کہا ہے اس پہ اعتراض کر دیا، اس کا جواب پوچھا، گواہ پوچھے، حاضرین پوچھے، بات کو نوٹ کیا، پھر اس کے بعد کہا تم نے کل یہ کہی تھی، آج یہ کیسے کہتے ہو. تو یہ جرح، یہ جرح جو ہے محدثین پر بھی کی گئی، راویوں پر کی گئی کہ وہ ضعیف ہے، وہ حافظے کا کچا ہے، یا یہ جھوٹ گھڑتا ہے. کئی باتیں ہیں، یہ سب جرح کے لفظ ہیں. اس کے لیے بڑے نرم لفظ بھی ہیں، بڑے سخت بھی ہیں. بڑے سخت میں نے بتایا تھا نا، امام بخاری کے مثلا وہ کہتے ہیں فیہ نظرن، اس میں بس ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ان کے لفظ محدثین کے عام سخت جرح ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک سخت جرح یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک معاصر ہیں محمد ابن اسحاق، وہ محمد ابن اسحاق نے کہا امام مالک کی حدیث لاؤ، انا بیتارو ہوں، میں اس کا آپریشن کروں گا. تو امام مالک کو جب یہ بات پتہ چلی تو ایک معاصر تھے کو رفٹ سی پیدا ہو گئی کہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے، میں اس کی حدیثوں کو چیک کروں گا اور اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا. تو جب امام مالک کو پتہ چلا تو امام مالک نے پھر ان کی احادیث پہ یا ان کی روایات کو، جو تاریخ کی روایات تھیں، سیرت کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. محمد ابن اسحاق سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے، سیرت ابن اسحاق. تو انہوں نے سیرت کی روایات جو پڑھی تو کہہ دیا ان کو بڑی سخت تنقید کی پھر، کہ دجال من الدجاجلا، کہ یہ دجالوں میں ایک دجال ہے. تو یعنی اس طرح یہ معاصرین کی جو آپس کی جو رفٹ ہے وہ محدثین کا ایک قاعدہ ہے کہ معاصرین کی جو آپس میں ایک دوسرے پر تنقید ہوگی اس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیں گے. سمجھ آئی نا؟ بالکل اس طرح جیسے والد اور چچا آپس میں لڑ رہے ہوں تو بچے کس کو ویلیو دیتے ہیں؟ کسی کو نہیں دے سکتے. نہ چچا کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ ابو کا دے سکتے ہیں، نہ ماموں کا دے سکتے ہیں، نہ خالہ کا دے سکتے ہیں. پھنس جاتا ہے نا چھوٹا بچہ، کیا کرے. وہ ایک کے بارے میں بات کہی تو دوسرا فوراً فیل کرے گا. تو علماء نے یہی ایک اصول بنایا کہ نہیں، آپس کے جو معاصرین ہیں اگر ان کی آپس میں کوئی چپکلش ہے تو وہ ہم نہیں سنیں گے. کیونکہ انہوں نے ایک بتایا، اندازہ یہ کیا، المعاصرہ تثیر المنافرہ، کہ کنٹمپریری ہونا یہ کیا ہوتا ہے، دوسرے کو نا ابھارتا ہے کہ میں اس سے نفرت کروں، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، میں بھی ایسے کروں، میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں. یہ ہوتی ہے کوئی مقابلے بازی جب شروع ہوتی ہے نا تو بندہ ایسے کرتا ہے. آپ کرتی ہیں اسے؟ المعاصرہ تثیر المنافرہ. بھئی آپ کیا کریں، کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اگر رات کو اٹھ کے ساتھ والی کے کمرے میں دیکھیں روشنی ہے، یہ پڑھ رہی ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں، یہ پڑھ رہی ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں. او کمرے سے کھڑکی کھول کے دیکھا، او اس کے روشن دان سے روشنی آ رہی ہے، اس کا مطلب جاگ رہی ہے، رات کو ایک بجے پڑھ رہی ہے تو میں بھی پڑھتی ہوں. یہ جوش ٹھیک ہے، کوئی برا جوش نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اس نے روشنی جلا کے میری نیند خراب کر رکھی ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے بلکہ الٹ ہونا چاہیے. تو خیر یہ چیزیں ہیں، یہ آتی ہیں. پھر اسی طرح فقہ الحدیث ہے، اس پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں. اصول حدیث یہ جو آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مصطلحات الحدیث ہیں، ایک اصول حدیث ہیں. مصطلحات یہ ٹرمز ہیں، اصول یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو حدیثیں آ گئی ہیں، آپ نے ان میں چیک کرنا ہے اب کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے. تو اصول یہ آپ کے پاس ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوگی وہ میں چھوڑ دوں گی اور جو صحیح حدیث ہوگی اس کو لے لوں گی. اسی طرح کسی حدیث کا راوی ضعیف ہے اور باقی حدیث ہے اس کے راوی سارے اتھینٹک ہیں، تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ ضعیف روایت کو چھوڑ دیا جائے اور ثقہ راویوں کی روایت کو قبول کیا جائے. اس طرح یہ بھی اصول ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہو، اس کو ہم نے لینا ہے، اور اس کے بعد کو دوسری یا تیسری کیٹیگری کی کتابوں میں اگر کوئی حدیث ہے تو ہم متفق علیہ حدیث کو ٹاپ کو لیں گے، یہ اصول ہے، اور نیچے والی حدیث کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اصول ہیں. اور مصطلحات کیا ہیں؟ مصطلحات یہ ہیں کہ حدیث مرسل ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث موضوع ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے. پھر اس کے بعد مناہج المحدثین، ہر محدث نے جو کتاب لکھی ہے نا اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ میں اس کو کیسے لکھوں گا، کیسے حدیث جمع کروں گا، کیا کیا اس میں موضوعات ہوں گے، کس قسم کے راویوں کو میں ترجیح دوں گا اور کس کو نہیں دوں گا، اور اگر ضعیف حدیث لکھوں گا تو اس کے بارے میں میرے کمنٹس کیا ہوں گے. وہ ساری ایسی باتیں، ان کا اپنا اپنا منہج ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اور ان مناہج پر بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے، صرف نام، اس نام میں امام بخاری نے اپنا منہج بتا دیا ہے. نام یاد ہے آپ کو صحیح بخاری کا؟ آپ بتائیں، پڑھ رہے ہیں نا صحیح بخاری؟ یہ پورا جو آپ اس کو ایک ایک لفظ کو دیکھیں آپ، تو یہ امام بخاری کا منہج ہے کہ میری کتاب الجامع ہوگی، سنن نہیں ہوگی، فقہی مسائل نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی ہوں گے، پھر الصحیح صحیح ہوگی، اس میں صحیح احادیث ہوں گی، ضعیف نہیں ہوں گی. صحیح احادیث کون سی؟ جو سند اور متن کے ساتھ میں بیان کروں گا، وہ احادیث ہیں ان کی. جو ریفرنس کے طور پر، استشہاد کے طور پر کسی کا قول بیان کر دیتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے، وہ قول ہے. ٹھیک ہے، الجامع الصحیح المختصر. مختصر کا مطلب ہے کہ اس میں میں نے ساری صحیح حدیثیں نہیں ڈالی، وہ ڈالتے تو کئی والیوم بن جاتے، تو مختصر میں نے کام کیا ہے، مختصر ہے. پھر حدیث کا مفہوم بتاتے ہیں اور اسی میں منہج، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق یہ حدیثیں ہوں گی. اور ان معاملات کو آپ دیکھیں تو قولی، فعلی اور تقریری، اور اسی طرح اخلاقی، خلقی، یہ سب احادیث آ جاتی ہیں. پھر وسننی ہی، اور آپ کے جو طور طریقے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، معاملات، اس میں جو آپ نے طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے. وہ ایامی ہی، اور آپ کی زندگی کے جو مشہور دن ہیں، ساری زندگی مشہور ہے، 23 سالہ زندگی ہے. مشہور سے مراد یہ کہ آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے ہجرت کی، آپ نے مقابلے کیے، اذیتیں سہی، بہت کچھ ہے اس میں، تو وہ سارا پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. تو یہ سارا وہ منہج ہے جو انہوں نے صرف اس میں بتا دیا، اس ٹائٹل میں، نام میں. اس لیے آپ دیکھیں جب کتاب شروع ہوتی تو کس سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا ابو عبداللہ الحمیدی. کوئی مقدمہ نہیں، کوئی پریفیس نہیں، بندہ پڑھتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے. تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس نام کی وضاحت پوری اگر ہو ہمارے سامنے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں، یہ واقعی بڑے اختصار سے کام لیا امام بخاری نے. پھر امام مسلم کی کتاب جو ہے صحیح مسلم، اس کا مقدمہ پڑھیں تو وہ سارا اس میں انہوں نے اپنا منہج بتایا. اس طرح امام نسائی نے الگ اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں منہج بتایا. امام مسلم کے منہج کو امام ابن الصلاح رحمت اللہ علیہ نے الگ ایک کتاب لکھ کے اس میں بھی منہج بتایا کہ یہ امام مسلم کا منہج تھا. امام داؤد کا ایک رسالہ ہے، چھوٹا سا لیٹر ہے، جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا مکہ والوں کو، رسالت الى اہل مکہ، کہ اس میں انہوں نے پورا منہج بتایا کہ اپنی سنن میں میں نے کیسے کیسے حدیثوں کو کس طریقے سے کن اصولوں کے تحت جمع کیا ہے. تو یہ آپ پڑھیں گے، بہرحال اس کتاب میں موجود ہیں وہ سب. میں نے آپ کو کچھ پیجز جو چھوڑے تھے میں نے کہا تھا آپ پڑھ لیں، تو یہ وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے شروحات، کئی شرح لکھی گئیں. پھر طبقات، راویوں کے طبقے ہیں، کتابوں کے طبقے ہیں. ٹھیک ہے، راویوں کے بھی طبقے ہیں اور کتابوں کے بھی طبقے ہیں. فضائل صحابہ پر بھی کتابیں لکھی گئیں. استدراکات، استدراک کا مطلب انڈیکس، یا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کتاب بندہ لکھتا ہے نا، کتاب کے بعد کوئی اور اس پہ کمنٹس دیتا ہے، پھر ایک چھوٹی سی کتاب اس پہ لکھ دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدراک. تو کسی نے کتاب لکھی تو بعد والے نے اس پہ استدلال، مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی، امام مسلم نے لکھی، امام حاکم آتے ہیں نا، انہوں نے ایک مستدرک لکھی ہے، وہ استدراک سے ہے. مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں وہ میں اپنی کتاب میں اب لکھ رہا ہوں اور انہی کی شرطوں کے مطابق لکھ رہا ہوں، تو وہ استدراک ہے. پھر اس طرح مرسل، ضعیف، صحیح، موضوع، اختلاف الحدیث. اختلاف الحدیث یعنی دو حدیثیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، میں ذکر کر چکا ہوں اس کو. پھر معرفت اصول الروایہ، یعنی روایت کے جو اصول ہیں ان کی پہچان ہونا، اس پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی ہیں. خوب لکھا ہے بحر العلماء نے 30ویں صدی ہجری میں. 30ویں صدی اور 4th صدی کا یہ جو کام ہے، اس کام کے بعد میں علماء نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں نا، تو ان میں وہ سختی نہیں اپنائی جو پہلے اپنائی گئی تھی. یعنی سند کی شرط اور پھر سند میں ہر راوی کے صحیح ہونے کی شرط، کیونکہ اب علم مدون ہو چکا تھا. اب بعد میں جس نے بھی لکھا ہے نا، وہ انہی کتابوں سے مستفید ہو کے لکھا ہے. جیسے بلوغ المرام ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، ریفرنس دے دیتے ہیں، رواہ البخاری. مشکات کو پڑھیں تو وہ بھی کہتے ہیں رواہ مسلم، رواہ الستہ، رواہ الاربع. مقصد یہ ہے کہ سند موجود ہے ان کی کتابوں کے آلریڈی، لیکن میں نے اختصار سے کام لیا ہے کہ آپ کو ایک ہی مواد ایک ہی ٹائٹل کے اندر جمع کر کے دے دیا، آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہر کتاب کی جو بھی ایکسرسائز تھی کہ اس پر تنقید کرنی ہے، اس کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ ضعیف ہے ضعیف، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی. لیکن احادیث کو اب مزید میں اگر روایت کروں یا 4th صدی ہجری کا کوئی عالم روایت کرتا، تو اس کے لیے یہ شرط اب نہیں رکھی گئی کہ تم نے یہ حدیث کس کس سے سنی، کیونکہ سند موجود ہو گئی تھی، وہ لکھ لی گئی تھی، کتابوں میں آ گئی تھی. تو اس لیے جو بھی اب بات کرتا تھا نا، اس سے ہی پوچھا جاتا، ہاں بھائی کہتے ہیں فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے، اب وہ کتاب کا ریفرنس دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے. تو یہ باقی بات کی باتیں پھر اس طرح ہیں. 4th صدی ہجری کی کتابیں جو ہے نا، اس کو آپ ذرا دیکھیے گا، 252 پیج پہ ذرا نیچے آئیں تو ایک مثبت خدمت جو ہے اس میں دوسرا جو پیراگراف ہے اس کو دیکھیے کہ حدیث کے بارے میں زنی اور زنی کی گردان کر کے یہی عقل مند سارا ذخیرہ حدیث کمزور قرار دیتے ہیں کہ زنی حدیث ہے. زنی ہے حدیث تو زنی ہوتی ہے، اس کو کیسے مانے؟ یعنی اس کی سند ہے اور جس پر کرٹیسائز کیا گیا ہے، محدثین اور علماء نے اس کو 1500 سالوں سے پڑھا ہے اور اس کے بارے میں کہا یہ صحیح ہے، اس کو تو زنی کہہ دیں. مگر میں کسی کا قول بیان کر دوں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، تو اس کو میں زنی نہ کہوں، اس کو میں کہوں نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ماننا ہے، تو یہ غلط بات ہے. مگر جج کی زنی شہادتوں پر مبنی فیصلہ کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ قبول بھی کر لیتے ہیں. جج کے سامنے جو بھی شاہد کھڑا ہو، گواہ، چاہے باہر پکڑ کے لایا گیا ہو، گواہ یا تم گواہی دے دو، قسم اٹھا لو، قرآن اٹھا لو، وہ دے دے گا. اس کو 10 روپے دے، وہ دے 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 گواہی، اور جج اسی گواہ پہ فیصلہ کر دیتا. یہ ہو رہا ہے. حالانکہ صدق و کذب کو جاننے کے لیے جج کے پاس بھی کوئی ترازو یا آلہ نہیں ہوتا، بلکہ ظن غالب اور شواہد کی بنیاد پر اس کے فیصلے کا دار و مدار ہوتا ہے. جج بھی آخر نبی نہیں ہوتے کہ یقینی شہادت کو اپنے سامنے لا سکیں، بلکہ وہ شاہد میں محض ظاہری صفات دیکھ کر اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اور یہی دنیا کا کاروبار ہے، ظن پہ ہی دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. یعنی میں اگر آپ کو خبر دوں یا آپ مجھے دیں، تو مجھے ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، ورنہ میں کہوں اچھا آپ کو اس نے کہا، آپ نے یہ کٹورا کہاں سے لیا، کہاں کتنے کا لیا، میں جا کے وہ پوچھوں گا، وہ کون اتنا وقت نکالتا ہے آج. ایسی باتیں، یہ دنیا احتمالات کی دنیا ہے، یقین یہاں مہیا نہیں ہو سکتا. دینی معاملات میں بھی یقین کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے نہیں کیا، بلکہ اس نے عام دینی معاملات کی بنیاد ظن غالب پر رکھی ہے. اس طرح حدیث کے صحیح و ضعیف ہونے کا فیصلہ محدثین نے راوی اور حدیث کی ظاہری صفات کو دیکھ کر ظن غالب کی بنیاد پر ہی دیا ہے. رہی جھوٹی شہادتیں اور بازاری افواہیں، ان میں کتنی قوت ہے، اس کا اندازہ آئے دن کے اخبارات، میگزین اور ٹی وی میں شائع ہونے والی خبروں اور رپورٹس پڑھ کر دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا، پھر ان افواہوں میں سے وہ واقعات منتخب ہو جاتے ہیں جو قیاس و اندازے کے مطابق ہوں. یہی بعد میں جھوٹی کہانیاں بن جاتی ہیں. یورپین یا عیسائی تصنیفات میں یہی کچھ ملتا ہے، مگر کیا ایسی کہانی اور خبروں میں راوی کی جزوی معلومات تو کیا سقاحت و عدم و سقاحت بھی دیکھی جاتی ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے، جزوی معلومات بھی وہاں نہیں ملتی. غرض یہ کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ نظر آئے۔ مگر محدثین کرام نے اس مشکل کام کے لیے اپنی عمریں کھپائیں اور ایک ایک شہر میں جا کر راوی سے خود ملے اور اس کے عزیز و اقربا وغیرہ سے معلومات لیں اور انہیں فراہم کیا۔ اس کو ہم کہہ دیں یہ زنی ہے اور زنی کو نہیں مانا جا سکتا۔ کوئی علم اس وقت اگر ہے نا، کوئی کہے کہ بھئی یہ علم زنی نہیں ہے، یقینی ہے، کوئی کہہ دکھائے، لکھا ہوا آئے گا، آپ اس کو پڑھیں گے، تمیز کرتے جائیں گے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سینس دی ہے، سمجھ دی ہے۔ پھر اس طرح آگے راویوں کے بارے میں بھی جو تنقید کی گئی ہے تو اس میں بھی یہ بات ذرا قابل ذکر ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں تو ایسی کہ جن کو ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں، مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں آپ کبھی نہ کبھی اس کتاب کو بعد میں پڑھ لیں گی، کیونکہ اب وقت آپ کا تھوڑا ہے، سنا ہے، ہاں دیکھا نا، تو اسی وجہ سے یہ مجھے بھی ذرا تیزی سے جانا پڑ رہا ہے۔ مذاہب اور حدیث نبوی 257 پیج کو ذرا دیکھیے۔ یہ باتیں میں چھوڑ رہا ہوں پچھلے پیج کی، مستر الحدیث کا آغاز، اس پہ ہم بہرحال پڑھ چکے ہیں۔ اس کو مذاہب کے بارے میں بھی چلیں آپ کل اس کو پڑھ کے آئیں پھر، ہیں اسی چیپٹر کو نا آپ سب نے پڑھ کے آنا ہے۔ یہ کتنا بڑا چیپٹر ہے، چھوٹا سا ہے، 7-8 پیج ہیں۔ کتنے پیج پڑھنے کے بعد نیند آتی ہے، اس کو پڑھیے اور اس کو ذرا ضرور پڑھ کے آئیں۔ کل اس پہ ہم کافی تفصیل سے پھر ڈسکس کریں گے، اور ایک آدھ اور موضوع بھی ہے جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ پڑھ کے آئے نا تو سوال جواب جو ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سن رہی ہوتی ہیں، کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہو، کوئی کہاں پہنچا ہوتا ہے کوئی، تو کل پھر ایسا ہے کہ دو یا تین لوگ تیار ہو کے آئیں تو انشاءاللہ اس کو پڑھائیں گی نا تو میں صرف سوال آپ کے سنوں گا، اس کا جواب دیتا جاؤں گا، بہتر ہی ہے۔ آپ سوال کو لکھ لیں، جو سمجھ آئے نہ آئے تو اس کو ہم ذرا ڈسکس کر لیا کریں گے، تو ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کر لیں گے آپ کے سوال۔ انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے نا تو ساری کتاب کا لب لباب آپ کو سامنے آئے گا۔ اچھا پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔